وقت نہیں رہا. جس میں بالوضاحت کچھ کہا جا سکے, بالتفصیل بیان کیا جا سکے. ساتھ ہی ساتھ گزارش یہ بھی ہے کہ آج کا یہ جلسہ سپاہ صحابہ کے عزیز نوجوانوں نے ترتیب دے دیا اور بر وقت مجھے اس کی اطلاع نہ دی. اشتہارات چھپ گئے جبکہ میں اس سے پیشتر دور دراز علاقہ میں کوٹ ادو سے تقریباً 30-35 میل آگے پروگرام دے چکا تھا. عین موقع پر یہ مجبوری اور مشکل پیش آئی کہ مجھے وہاں بھی حاضری دینا ضروری تھا اور آج کے اس اجلاس میں حاضری بھی انتہائی ضروری ہو گئی. ایک ہی دن میں دو تقریریں, آپ سمجھتے ہیں کہ آسان نہیں ہیں, ساتھ ساتھ لمبا چوڑا سفر بھی ہو. پھر ایک تفصیلی تقریر برادر محترم حضرت مولانا ضیاء الرحمان صاحب فاروقی کی آپ حضرات کے سامنے ہو چکی ہے. میں آپ کا مقامی کارکن رضاکار ہوں. ہر جمعہ آپ میری گزارشات تقریباً سنتے رہتے ہیں. میں تفصیلات سے گریز کرتے ہوئے مختصر سے چند لمحات میں ضروری گزارشات عرض کرنے کی کوشش کروں گا. خالق عرض و سما کی بارگاہ عالیہ میں استدعا کیجیے کہ وہ ذات قدیر مجھے سچ سچ کہنے کی توفیق بخشے. آج کے اشتہار میں جلسے کی غرض بتلاتے ہوئے دو مقدس نام تحریر کیے گئے ہیں. ایک نام خلیفہ بلا فصل کا ہے, یار غار پیغمبر کا ہے, اور دوسرا نام فاتح قبرص امیر شام کاتب وحی سیدنا امام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. یہ دو نام تحریر کرنے کا مقصد ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ آج کے اس اجلاس میں ان دو شخصیات کو عقیدت کا نذرانہ پیش کیا جائے گا. ہر دو شخصیات اپنے مقام پر اپنے اپنے درجات کے لحاظ سے اتنے فضائل اور مناقب کی مالک ہیں کہ ان فضائل کو مختصر سے لمحات میں بیان نہیں کیا جا سکتا. میں ہر دو شخصیات کے لیے ایک اصولی گفتگو آج کی اس نشست میں کر دینا کافی سمجھوں گا, اور تفصیلات انشاءاللہ جمعہ کے اجتماعات میں یا رجب المرجب کے ماہ مبارک میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے عنوان پر منعقد ہونے والے جلسوں میں پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے آتی رہتی ہیں, آئندہ بھی آ جائیں گی. ہر دو شخصیات کی عظمت معلوم کرنے کے لیے جہاں اور بہت سارے دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں, وہاں ایک وزنی دلیل یہ بھی ہے کہ خلیفہ اول, خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کو ان کی سیادت, ان کی قیادت کو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کیا, اور کاتب وحی فاتح قبرص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت اور قیادت کو, سیادت کو حیدر کرار کے لخت جگر, سیدہ زہرا کے نور نظر, نواسہ پیغمبر حضرت حسن بن علی نے قبول کر لیا. ان ہر دو شخصیات کے خلاف پروپگنڈا کرنے والے, ان ہر دو شخصیات کے خلاف زہر اگلنے والے, ان ہر دو شخصیات کے خلاف شب و روز رات دن سرگرم عمل طبقہ, ان ہر دو کو گالیاں دینے کے لیے بطور ڈھال کے, یا یوں کہہ لیجئے آڑ بنا کر کبھی حضرت علی کا نام لے لیتا ہے کہ ہم ان کے محب ہیں, اور ان کی ذات کو آگے رکھ کر وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ تبرع کر لیتے ہیں, اور کبھی وہ حسن بن علی کو آڑ بنا کر ان کی ذات گرامی قدر کو ڈھال کے طور پہ آگے رکھ کے حضرت معاویہ بن ابی سفیان پہ تبرع کر لیتا ہے. اس لیے میں نے ایک اصولی سی بات آپ کے سامنے رکھی کہ ابو بکر کو امام علی بن ابی طالب نے مانا ہے, ابو بکر کی قیادت, ابو بکر کی سیادت کو علی بن ابی طالب نے تسلیم کر لیا, اور معاویہ بن ابی سفیان کی امامت اور قیادت حسن بن علی نے تسلیم کر لیا. جن دو اہم شخصیات کا نام لے کر ابو بکر اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو گالیاں دی جاتی ہیں, ان دو شخصیات نے جب ان کو مقتدا مانا ہے, ان دو شخصیات نے جب ان کو امام مان لیا ہے, تو اس کے بعد تبرع کرنے والا, گالی دینے والا کون ہے, اس کی مذہبی حیثیت کیا ہے, اسلامی نقطہ نگاہ میں اسے کیا سمجھنا چاہیے, قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو کون سا درجہ دیا جائے, اس کے ساتھ تعلقات, اس کے ساتھ سلوک, اس کے ساتھ راہ و رسم, اس کے ساتھ مراسم کیسے رکھے جائیں, قرآن و سنت کی روشنی میں یہ آپ اگر تھوڑا سا غور فرمائیں تو بآسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ جن دو شخصیات کا نام لے کر ان کو گالی دی جا رہی تھی, جب وہ دونوں ان کو مقتدا مانتے, جب وہ دونوں ان کو رہنما مانتے, اور ان دونوں کا, ان دونوں کو مقتدا اور رہنما مان لینا یہ محض میری رائے نہیں, محض میرے ذاتی خیالات نہیں, محض میرا ذاتی اجتہاد نہیں, محض یہ میری سوچ یا میری ان کے ساتھ دلی محبت یا عقیدت نہیں, بلکہ حقیقت کے لحاظ سے ابو بکر کی امامت, ابو بکر کی قیادت و سیادت کو ماننے کا تذکرہ کہ علی نے مانا ہے امام, یہ بھی شیعہ کتاب میں موجود ہے, اور معاویہ بن ابو سفیان کو حسن نے امام اور مقتدا مانا ہے, یہ بھی شیعہ کتاب میں موجود ہے. اور میں آج صرف سادے لفظوں میں نہیں, پوری تحدی کے ساتھ دنیا کے ہر شیعہ کو اس بات کا بطور اعلان کے چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اپنی ان کتابوں میں سے ان حوالہ جات کا انکار کر دے. اگر وہ انکار نہیں کر سکتا, اس کی ایران سے چھپنے والے کتابوں میں بھی یہ عبارات موجود ہیں, پاکستان میں چھپنے والی کتابوں میں بھی یہ عبارات موجود ہیں, تو اپنے اس لٹریچر کی موجودگی میں پھر ان ہر دو شخصیات پر تبرع کرنا سوائے بدماشی کی اس کو کوئی اور نام نہیں دیا جائے گا. یہ بات میرے ذمہ رہی کہ میں شیعہ کتب سے اس بات کو ثابت کروں کہ ابو بکر کو علی نے امام مانا ہے. یہ بات بھی میرے ذمہ ہے کہ میں ثابت کروں شیعہ کتاب سے کہ حسن بن علی نے حضرت معاویہ کو امام مانا ہے, اور شیعہ اس حقیقت کا انکار نہ کر سکے نہ وہ کر سکتا ہے. البتہ اس نے ایک سازش, یہ ایک چال یہ چلی ہے کہ علی نے بھی ابو بکر کو امام مانا لیکن مجبور ہو کر, امام مانا تقیہ کر کے, امام مانا ڈر کے, ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی
ڈر کے پڑھی، ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، ڈر کے بیعت کی، گلے میں رسیے ڈلوا کے بیعت کی، ابو بکر کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے رہے، لیکن اندر سے ابو بکر کو امام نہیں مانتے تھے، ظاہراً صف میں ان کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتے کہ کیا پاکستان کا شیعہ آج اتنا بہادر ہے کہ وہ تو سنی کے پیچھے ڈر کے مارے نماز نہیں پڑھتا، پاکستان کا شیعہ اتنا بہادر ہے کہ وہ ڈرتے ہوئے حق نماز کے ہاتھ بیعت نہیں کرتا، وہ ڈرتے ہوئے ضیاء کے ہاتھ بیعت نہیں کرتا، وہ ڈرتے ہوئے کسی ہٹلر کے ہاتھ بیعت نہیں کرتا، وہ ڈرتے ہوئے کسی سنی کا مرید نہیں بنتا؟ کیا علی بن ابی طالب، کیا حیدر کرار، کیا پیغمبر کا پروردہ، کیا پیغمبر کا داماد اور حسنین کا ابو اس حد تک مستر تھا کہ اس نے ڈرتے ہوئے ایک خرابکار کو امام مان لیے؟ حقیقت یہ ہے کہ جتنا علی کا گستاخ اور بدترین دشمن شیعہ مانے چنا ہے، ایسا کسی ماں کی کوکھ سے کوئی غلیظ آدمی باہر نہیں آیا۔ وضاحت کے ساتھ اس حقیقت کو، میری طرف توجہ رہے، ہلو، یہ کون ہے؟ شیعہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس حقیقت کو نوٹ کیا ہے، کہانی بنائی کہ ابو بکر نے خالد بن ولید کی ڈیوٹی لگائی تھی رضی اللہ عنہ، کہ جس وقت علی مسجد میں آئے میرے پیچھے نماز پڑھے، صف میں کھڑا ہو، تو نے اسے قتل کرنا ہے۔ یہ کہانی شیعہ کتاب کی ہے، شیعہ مصنف کہتا ہے، شیعہ مجتہد کہتا ہے، شیعہ مقتدا اور رہنما کہتے کہ خالد بن ولید کی ڈیوٹی ابو بکر نے لگائی تھی کہ جب علی مسجد میں نماز پڑھنے آئے، میرے پیچھے نماز پڑھنے آئے، تو نے اس کو قتل کرنا ہے۔ علی آئے، نیت باندھی، صف میں کھڑے ہوئے، خالد بن ولید بھی صف میں انہی کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ آگے شیعہ لکھتا ہے کہ ابو بکر کے دل میں خیال آیا کہ اگر علی کو قتل کر دیا گیا، حالات بگڑ جائیں گے، میں خالد کو کہہ تو بیٹھا ہوں لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ آخر کار سلام پھیرنے سے پہلے خالد کو کہا، خالد، میں نے جو آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی اس ڈیوٹی کو سر انجام نہیں دینا۔ یہ کہہ کر ابو بکر نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز کو ختم کیا۔ توجہ میری طرف رہے ذرا، لعنت بعد میں، پہلے آپ اس لفظ پہ غور کریں۔ کہانی شیعہ نے بنائی ہے، کتاب شیعہ کی ہے، مصنف شیعہ کہے، قلم شیعہ کہے، تحریر شیعہ کی ہے، پریس شیعہ کہے، اہتمام شیعہ نے کی ہے، دولت شیعہ کی صرف ہوئی ہے، اور اس نے یہ قصہ تحریر کیا۔ میں اس قصے میں نہیں جاتا کہ یہ کتنا غلط ہے، کتنا خلیص ہے، کتنی بکواس ہے، لیکن جو کچھ شیعہ نے تحریر کیا اس میں یہ مان لیا گیا ہے کہ علی بن ابی طالب کی نماز ابو بکر کے پیچھے تھی۔ یہ مان لیا گیا ہے کہ علی نے امام ابو بکر کو مانا تھا۔ اگلی بکواس اس کی ہے کہ علی دل سے ابو بکر کو نہیں مانتا تھا، علی کا دل خالق جانتا ہے، نہ کہ طوائف کی نسل جانتی ہے۔ بتلایا کہ علی دس سے ابو بکر کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، زبان سے پیچھے کھڑے ہیں، وہ کون سا اسد اللہ ہے، وہ کیسا
کیسا فاتح خیبر ہے، وہ کیسا ذوالفقار کا مالک ہے کہ جس کی تلوار کے تم نے یہاں تک گنگائے کہ تلوار اوپر اٹھی تو ساتوں آسمان پر کا پار کر گئی، تلوار نیچے گئی تو ساتوں زمینیں پار کر گئی، اور نیچے جبرین نے پیر دے کے اس تلوار کو روکا جس کی تلوار میں یہ جان ہو ساتوں زمینیں چیر دے، ساتوں آسمان چیر دے، اور جبریل کو آ کے پروں سے تلوار کا وار روکنا پڑے، اس کی تلوار آج ابو بکر کے خلاف کیوں نہیں اٹھتی؟ اس کی سوچا کی جگہ لٹ جائے، اس کا محسن بچہ ضائع ہو جائے، اس کی خلافت لٹ جائے، پیغمبر کا جنازہ تین دن پڑا رہے، اس کو حقوق نہ ملے، اسے ام کلثوم کا رشتہ جبران دینا پڑ جائے، نماز جبری ابو بکر کے پیچھے پڑھنی پڑ جائے، یہ کیسا اسداللہ لائے ہو؟ تمہیں بکتے ہوئے شرم نہیں آتی، تمہیں بھاگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تمہیں کبھی شرم نہیں آئی؟ دنیا مغالطے میں مبتلا ہے، شاید شیعہ علی کو مانتا ہے، کون کہتا ہے شیعہ علی کو مانتا ہے؟ اس زمین پر علی کا بدترین دشمن شیعہ ہے، اونچی آواز سے کہیے شیعہ ہے یا نہیں ہے؟ اونچی اونچی آواز سے علی کا بدترین دشمن کون ہے؟ اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے، بیٹی پیغمبر کی ہو، بیٹی زہرا جیسی ہو، بیٹی حسنین کی امی ہو، بیٹی پیغمبر کی وہ جس کے استقبال کے لیے نبوت کھڑی ہو جایا کرے، بیٹی وہ جسے خاتون جنت کا لقب دیا جائے، بیٹی وہ جسے زہرا کہا جائے، بیٹی وہ جس کا جنازہ رات کو اٹھے اور ارشاد جی ہو کہ میرے کپڑے کفن پہ غیر محرم کی نظر نہیں آنی چاہیے، بیٹی وہ جو علی کی خدمت کرنے میں انتہا کر دے، چکی پیس کے علی کے گھر گزارا کر چھوڑے، چکی پیس کے حسن کی تربیت کر چھوڑے، چکی پیس کے حسین کی تربیت کر چھوڑے، قرآن پڑھتے ہوئے حسنین کی تربیت کر چھوڑے، بیٹی بھی وہ اور پیغمبر کی لاڈلی لخت جگر، پیغمبر کے جگر کا ٹکڑا وہ آج ستایا جائے، آج اس کو ٹھوکنے لگ رہی ہوں، اس کے بطن اقدس کا وہ معصوم بچہ جس کا نام پیدائش سے پہلے معصوم تھا وہ ساکت کیا جا رہا ہو، علی کی ذوالفقار میدان میں آئے، اس کی للکار میدان میں آئے، اس کی شیری میدان میں آئے، اس کی جرت میدان میں آئے، پاکستان کے شیعوں کی مدد کرے، ایران کے شیعوں کی مدد کرے، پارا چنار کے شیعوں کی مدد کرے، پاکستان کی گلی گلی جھنکے کوچے کوچے میں یا علی مدد کے نعرے لگے، مشکل کشائی کے نعرے لگے، وہ مشکل کشائی کہاں گئی؟ وہ مدد کہاں گئی؟ اگر وہ مشکل کشا پیغمبر کی بیٹی کی مشکل کشائی نہیں کر سکا تو تیری کیسے کر سکے گا؟ بس چرس پی کے بھنگ کے نشے میں متاشرہ خواتین بلکہ طواف کے ساتھ معاشقہ بازی کے نشے میں ناد پھونکنے والے کائنات کے تلچھٹو، رات کی تاریخ گھڑیوں نے، رات کے تاریخ سناٹوں نے ناجائز جنم لینے والی غلیظ نسل، دارالامان میں پیدا ہونے والا بد قسمت بچہ آج یہ تمنا کرے علی پر کہ وہ موجود تھے اور زہرا کو ٹھوکنے لگی اور موسم ساکت ہو گیا اور اس کی زبان کوئی ہو گیا،
علی کا مرغا، 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 علی کا مرغا،
کو گل تم سمجھ بھی آئے کہ نارائن کی نظر ہو گیا جی نہیں کہاں گئی شیری شیر خدا کی یہ بات آپ کے ذہن میں نہیں آتی اس کے لیے حوالہ جات کی ضرورت ہے ہر چوک کے منگ ناچتے بنے والی پیر مولا ری مدد تیری مدد پاکستان میں اور پیغمبر کی بیٹی کی مدد مدینہ طیبہ میں نہیں ہوتی اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں شیعہ نظریہ کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں کہ جس نے ٹھوکر ماری بقول شیعہ خلیص نظریہ کے اس سے تو بعد میں پوچھا جائے گا جس کے نکاح میں پیغمبر نے بیٹی دی تھی جس کی عزت تھی اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ٹھوکر مارنے والا پاؤں تو نے کاٹا تو کس لیے تھا بیٹی تیرے نکاح میں دی اس کا دوپٹہ تیرے حوالے کیا اس کی عزت آبرو کا ضامن تو تھا اگر تیری موجودگی میں میری لخت جگر کی ہتک ہوئی تھی چاہیے تھا تو کٹ جاتا تیری تلوار معافیہ کے مقابلہ میں نکل سکتی ہے لیکن تیری تلوار اس کے خلاف کیوں نہ آئی جس نے میری بیٹی کو ستایا تھا معافیہ نے تیری بیعت نہیں کی تلوار نکل آئی اور جس نے میری بیٹی کا بچہ ساقط کیا اس کے خلاف تیری تلوار تکیہ کی خار میں پڑی رہی کیا پیغمبر یہ سوال نہیں کریں گے بولیے تو صحیح اونچی آواز سے شیعہ نے جو علی کا نقشہ کھینچے اس میں علی کی عزت آبرو بچتی ہے اونچی آواز سے شیعہ کیوں ان تمام نسلیات پر عہد قرار کو تکیہ باز مشکل ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریر کی ہے ان تمام نظریات پہ لعنت بھیجی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہانی یہ ترتیب دی داستان یہ گھڑی کہ ابوبکر نماز پڑھا رہے علی نماز پڑھنے کے لیے آئے صف میں کھڑے خالد بن ولید کی ڈیوٹی ہے ابوبکر نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ قتل کرنا علی کو مسجد میں قتل کرنا ہے نماز کی حالت میں قتل کرنا ہے لیکن جب اتحیات پہ بیٹھے تو ابوبکر کے دل میں خیال آیا اگر علی کو قتل کر دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا نہ کیا ہو جاتا چلو ایک منٹ کے لیے میں اسی پہ گفتگو کرتا ہوں جب موسم ساقط ہوا پیغمبر کی بیٹی کی آبرو پیغمبر کی بیٹی کی عظمت یعنی پیغمبر کی بیٹی کی عزت اور آبرو کے خلاف بقول شیعوں کے قدم اٹھا نبی کی بیٹی کو ستایا گیا تو اس وقت علی نے کون سا آسمان توڑ لیا تھا جو آج ان کو قتل کیا جاتا تو آسمان ٹوٹ پڑتے نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات نہیں سمجھ آئی میں نے کیا کہا جی شیعہ نصریہ یہ ہے تحریر شیعہ کی ہے میری نہیں کتاب شیعہ کی ہے میری نہیں اور ابوبکر کے دل میں خیال آیا کہ اگر علی کو قتل کیا گیا حالات بگڑ جائیں گے لہذا سلام پھیرنے سے پہلے کہا خالد کو کہ جو کام میں نے آپ کے ذمہ لگایا تھا وہ کام نہیں کرنا اس کے بعد سلام پھیرا تو خالد قتل کرنے سے رک گئے میں نے آپ سے عرض یہ کی ہے کہ میں اس کہانی کے کس دجل فریب کے سرے دست باس نہیں کرتا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس میں یہ مان لیا گیا یا نہیں کہ علی ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اونچی آواز سے اور بلند آواز سے مان لیا سب میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں پڑھ رہے تھے ابو بکر کو امام مان کے پڑھ رہے تھے اب اگلی چپر شیعوں نے لگائی ہے کہ جی علی اندر سے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے تھے اوپر اوپر سے پڑھ رہے تھے کون سی مجبوری ہے علی کو کہ نماز جیسی عبادت کو ایک ایسا امام کے پیچھے برباد کر دے کہ جو امام بقول آپ کے مومن نہیں ہے بقول آپ کے سارا کا دشمن بھی ہے بقول آپ کے خلافت کا غاصب بھی ہے بقول آپ کے نبی کی مسجد کا غاصب بھی ہے بقول آپ کے نبی کو جنازہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے بقول آپ کے نبی کو کاغذ قلم دباؤ دینے والا بھی نہیں ہے بقول آپ کے وہ قرآن کا بھی منکر ہے بقول آپ کے وہ نبی کا بھی منکر ہے بقول آپ کے وہ پیغمبر کی بیٹی کا بھی لحاظ نہیں کرتا، بقول آپ کے اس نے پیغمبر کی یتیم بچی کا مال غصب کر لیا ہے. ایسے ایمان کے پیچھے علی کی مجبوری کیا تھی کہ وہ مجبور ہو کر نماز جیسی عبادت کو تکیا کر کے برباد کر دی؟ اگر نماز جیسی عبادت تکیا کر کے ایسی ابوبکر کے پیچھے پڑی جا سکتی ہے جس کا نقشہ تم نے کھینچے، تو کیا وجہ ہے کہ تکیا کر کے حسین نے یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھ دیا کہ دل سے یزید کو نہ مانتے، اوپر اوپر سے بیعت کر کے خود بھی بچ جاتے، خاندان بھی بچا لیتے. تم بھوکتے ہو، بکتے ہو، فریب کرتے ہو، دجل کرتے ہو، جگہ جگہ علی کا نام لیتے ہو، لیکن حقیقت کے اعتبار سے تم خاندان نبوی کے مکمل دشمن ہو. بات نہیں آپ کے ذہن میں اتری؟ اگر اوپر اوپر سے غلط کار آدمی کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو اوپر اوپر سے غلط کار آدمی کے ہاتھ میں بیعت نہیں ہو سکتی؟ اونچی آواز سے بیعت نماز سے زیادہ مقدس ہے، بولتے کیوں نہیں؟ اگر نماز علی نے پڑھ لی ہے، آپ کہتے ہیں تکیا کر کے پڑھی، آپ کہتے ہیں دل میں کچھ اور تھے، علی زبان سے اونچی آواز سے علی کے دل میں کچھ اور تھا، زبان پہ کچھ اور تھا. میرا ایمان یہ ہے کہ پیغمبر کا ہر صحابی جو دل میں رکھتا تھا وہی زبان پہ لاتا. جو ابو بکر کے دل میں وہی زبان پہ، جو عمر کے دل میں وہی زبان پہ. صحابہ ثلاثہ کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان کے بعد علی کو ہر صحابی سے اعلیٰ مانے، علی کو ہر ولی سے اعلیٰ مانے، علی کو ہر غوث سے اعلیٰ مانے، علی کو ہر کتب سے اعلیٰ مانے، علی کو ہر ابدال سے اعلیٰ مانے، علی کو ہر مومن سے اعلیٰ مانے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے اونچا مرتبہ ابو بکر کا، ابو بکر کے بعد سب سے اونچا مرتبہ عمر کا، عمر کے بعد سب سے اونچا مرتبہ عثمان کا، عثمان کے بعد پوری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اونچا مرتبہ حیدر کرار کا، علی بن ابی طالب کا، فاتح خیبر کا، اسد اللہ کا، زہرا کے خامس کا، حسنین کی ابو کا. لیکن تم اس شعر کو بلال سے کم درجہ دینا چاہتے ہو. سنی کا عقیدہ یہ ہے کہ بلال کا درجہ کم، علی کا درجہ زیادہ. وجہ ہے بلال کا درجہ کم، علی کا درجہ زیادہ. اب ذرا بلال کی طرف دیکھیے، جو بلال کے دل میں ہے وہی زبان پہ آتا ہے، جو دل میں ہے اسی کو بیان کرتے ہیں، جو دل میں ہے اسی کا خطبہ ہے، جو دل میں ہے اسی کا واز ہے، جو دل میں ہے اسی کا بیان ہے. کافر ہاتھ میں تیر گاڑتا ہے، کہتا زبان بدل لو، لیکن بلال کہتا جو دل پہ نقش ہو گیا وہ زبان سے نکلے گا، اسے ہٹایا نہیں جا سکتا. زبان کھینچی جا سکتی ہے، جگر چبایا جا سکتا ہے، سرتن سے جدا کیا جا سکتا ہے، میرے ناک کان کاٹے جا سکتے ہیں، میرے جسد کو ریزہ ریزہ کیا جا سکتا ہے. بلال ہے، ہاتھ میں کیل گاڑ دیا جاتی ہے، لیکن زبان اور دل ایک ہی. بلال ہے، گرم زمین پہ لٹا دیا جاتا ہے، زبان اور دل ایک ہی. بلال ہے، سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتے ہیں، زبان اور دل ایک ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کافر مار مار کے تھک جاتا ہے، لیکن حبشہ سے آنے والا غلام اپنا موقف نہیں بدلتا، اپنا پروگرام نہیں بدلتا، اپنا ذہن نہیں بدلتا. اور یہ تو مرد ہے، ضمیرہ عورت ہے، خاتون ہے، صنف ضعیف ہے. کافر بدلنا چاہتا ہے، کافر نظریہ لینا چاہتا ہے، کافر عقیدہ چھیننا چاہتا ہے. جان ضمیرہ ہے، اے صنف ضعیف، لیکن وہ چر گئی دو اونٹوں کے درمیان باندھ کے، اسے چیر تو دیا گیا لیکن اس نے نظریہ تبدیل نہیں کیا، مٹ گئی. پر یہ کہتی چلی گئی کہ محمد اللہ کا سچا رسول ہے، اور جس کو وہ رب کہتا ہے وہ وحدہ لا شریک ہے. کہتی چلی گئی، یعنی اونچی آواز سے کہی اور بلند آواز سے اور
اونچی آواز سے کہتی چلی گئی یا نہیں؟ مٹا سکا کوئی؟ نظریہ چھین سکا؟ توجہ کیجیے، ابن خطاب کی صاحب، ابن خطاب کی بہن ہے، خطاب کی بیٹی ہے، پیغمبر کا کلمہ پڑھتی ہے، بڑی جرات کے ساتھ اس کو بیان کرتی ہے، بھائی پیٹتے ہیں بدلتی نہیں، بھائی مارتا ہے بدلتی نہیں، جسم سے لہو نکلتا ہے بدلتی نہیں، جسد لہو سے لتپت ہے بدلتی نہیں، جب یہ گمان ہوتے کہ شاید آج میری موت آ جائے تو آخر کار بھائی کا گربان پکڑ کے کہتی ہے غلط خیال میں کھڑے ہو، میں نے جس کا کلمہ پڑھا اس نے تکیہ نہیں سکھایا، میں لکھ سکتی ہوں، مجھے زیر و زبر کیا جا سکتا ہے، مجھے مٹایا جا سکتا ہے، لیکن میرے قلب پہ جو کلمہ نقش ہو چکا ہے اسے نکالا نہیں جا سکتا۔ تم حیدر کرار کو ضمیرہ سے بھی کم درجہ دینا چاہتے ہو؟ تم علی بن ابی طالب کو بلال سے بھی کم درجہ دینا چاہتے ہو؟ تم حیدر کرار کو فاطمہ بنت خطاب سے بھی کم درجہ دینا چاہتے ہو؟ خبیب کو دیکھ لیجئے، تاریخ شاہد ہے، انگاروں پہ لٹ گیا، لیٹا یا نہیں؟ زبان اور دل میں کوئی فرق آیا؟ جو دل میں تھا وہی زبان پہ آیا۔ تم علی کو خبیب سے بھی کم درجہ دینا چاہتی ہو؟ اتنا نہیں، میں تمہیں ایران لے چلتا ہوں، تمہارے خمینی کے گماشتے خمینی کا کلمہ پڑھتے ہوئے مٹ رہے ہیں، تم ان کے خطبے پڑھ رہے ہو، تم ان کو شہید کہہ رہے ہو، تم ان کی بہادری شجاعت کے گن گا رہے ہو کہ مٹ تو گئے، زیرہ تو ہو گئے، شاہ ایران نے مٹا تو دیے، لیکن وہ خمینی کا کلمہ پڑھتے چلے گئے، اور ان شہراء کی تم یادیں منا رہے ہو، کیا تمہارے ایران کے گماشتوں سے بھی علی کا درجہ کم ہو گیا کیا؟ تمہارے مٹ جائیں اور آج تم جنگ کی سڑکوں پہ کفن باندھ کے میدان میں آنے کی دھمکی دے رہے ہو، کبھی پرامن احتجاج کے ذریعے، کبھی کسی اشتہار کے ذریعے، کبھی کسی اشتہار کے ذریعے، ہر ہفتے ایک نیا اشتہار نکلتا ہے، وہ سمجھتی شاید آج ہم نے میدان مار لیا، لیکن جس کی قسمت ازل سے ماری ہوئی ہو وہ میدان کیسے مار سکتا ہے؟ لطیفے کی بات کہتا جاؤں، سر جوڑ کے بیٹھی شیعہ اینڈ کمپنی، ناک سے لکیریں کھاٹی، لاکھ سے لکیریں، ناک سے لکیریں نکالی، سر جوڑا، وڈیرے جمع کیے، اسمبلی میں بیٹھنے والے تک آوازیں گئی، ایران سے ڈالر آیا 3.5 لاکھ روپیہ، خمینی کے ایجنٹ نے جنگ کی زمین پہ تقسیم کیا، اور پھر محنت کی گئی، بڑی محنت کے شاکہ کے بعد ایک اشتہار نکل آیا، ہم چیلنج قبول کرتے ہیں۔ اب کس نے آپ کو چیلنج کیا؟ چیلنج کے الفاظ یہ تھے کہ اسمبلی میں آؤ، قرارداد پیش کرتے ہیں، تم مسلم ہو یا اینٹی اسلام فرقہ ہو، چیلنج تو یہ تھا، چیلنج یہ تھا تم ہائی کورٹ میں آؤ، ہم تمہارے اسلام اور کفر پہ بحث کرتے ہیں، چیلنج تو یہ تھا کہ تم شریع عدالت میں آؤ، ہم تمہارے کفر اور اسلام پہ بحث کرتے ہیں، لیکن تم نے اشتہار یہ نکال دیا کہ ہم حق نواز کا چیلنج قبول کرتے ہیں، اور ساتھ یہ لفظ بھی لکھا کہ تاکہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ مٹ جائے۔ توجہ کیجئے، میں آج ایک ضروری اور کام کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ نت نیا اشتہار جو چھپ رہا ہے تو مجھے اب اس پہ کچھ تبصرہ کرنا ضروری پڑ گیا۔ لفظ یہ لکھا اس میں، ہم حق نواز سے مناظرہ چاہتے ہیں تاکہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ مٹ جائے، تم نے اس لفظ سے ہمیشہ میں میری حیثیت تسلیم کی ہے، میری علمی حیثیت بھی تم نے مانی، میرے فرقے میں، میرے مکتب فکر میں بھی تم نے میری نمائندگی مانی، اگرچہ میں اپنے اکابرین کا نوکر اور خادم ہوں، بات تمہاری کر رہا ہوں کہ تم نے میری یہ حیثیت تسلیم کی، اگر
اگر میری کوئی حیثیت نہیں تو میرے ساتھ مناظرہ کرنے سے شیعہ سنی مسئلہ ہمیشہ کیسے مٹ سکتا ہے؟ تم نے میری حیثیت مانی، جب میرے سامنے تمہاری یہ افواہات آئیں میں نے تمہاری حیثیت کو مسترد کر دیا، میں نے تمہاری دو ٹکے کی حیثیت بھی نہیں مانی، نہ اس وقت مانی تھی نہ آج مانتا ہوں، تمہیں اپنے چولہے سے آگے کوئی نہیں جانتا، تمہارا کردار اور کیریئر کوئی نہیں، تم میں وہ آدمی بھی ہیں جن پہ آج بھی ہائی کورٹ کی عدالت میں حدود آرڈیننس کا کیس چل رہا ہے، وہ حق نواز سے مناظرہ کریں گے، جن کا کیریئر یہ ہو، جن کا کردار یہ ہو، اس بنیاد پر میں نے تمہیں مسترد کیا اور یہ کہا کہ جب تم میری حیثیت تسلیم کر چکے ہو میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں جانتا، تمہاری حیثیت، تمہارے فرقے میں حیثیت کا مالک، اہمیت کا مالک اس وقت خمینی ہے، کہ اس سے بحث ہو تو مسئلہ ہمیشہ مٹ سکتا ہے، ورنہ میری حیثیت تم نے مانی، میں نے تمہاری نہیں مانی، میں نے یہ کہا کہ خمینی کو لاؤ، ہم خمینی سے اونچی بات سے، ہم خمینی سے بات کرتے ہیں، اور بات بھی عام چوک کے نہیں شرعی عدالت میں آئے، اس کی ٹانگیں نہیں ہیں، اس کو ویزا لینا مشکل ہے، تم رو ماتم کرو تم میں جا کے، ہم مٹ گئے پاکستان میں آئے گئے، المدد خمینی المدد، یا نائب امام المدد، رو ماتم کرو احتجاج کرو، لاؤ خمینی کو پاکستان کی شریعہ عدالت میں، ہم بحث کرتے ہیں کہ ان کا اسلام سے کتنا تعلق ہے، میں نے تمہیں یہ کہا، لیکن بجائے اس کے کہ تم ہماری اس بات کا جواب دیتے، پھر اکیلا میں نہیں، چلو میں نے تو کہہ دیا، بلکہ میں نے مزید یہ بھی کہا، باوجود اس کے کہ تم نے میری حیثیت مان لی ہے، لیکن میں نے پھر بھی کہا کہ میں ایسا آدمی لاؤں گا خمینی کے مقابلہ میں کہ جس کو پاکستان کے تمام مکاتب فکر اپنا نمائندہ چنے، اگر سارے متفق نہ ہوں میں بریلویوں کا الگ نمائندہ عدالت میں کھڑا کروں گا، وہ الگ بحث کرے، اہل حدیثوں کا نمائندہ الگ کھڑا کروں گا، وہ الگ بحث کرے، دیوبندیوں کا نمائندہ الگ کھڑا کروں گا، وہ الگ بحث کرے، تاکہ تینوں فرقوں کی نمائندگی ہو جائے، تم خمینی کو لاؤ، ٹھیک ہے یہ نہیں، یہ تجویز ٹھیک ہے؟ میرے اس کہنے کے بعد دنیا شیعت پہ مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا، یہاں تک کہ کل پاکستان دفاع صحابہ کانفرنس آ گئی، اس کانفرنس میں امام اہل سنت عبد الشکور لکھنوی کا فیض یافتہ اور باگر سرگانے نے تمہارے وڈیرے کو لوہے کے چنے چبانے والا، جس مناظرہ باگر سرگانے کی روئے داد آج 30 برس ہو گئے چھپی ہوئی، تم اس کا جواب نہیں لکھ سکے اور تمہاری پوری نسلیں نہیں لکھ سکیں گی، وہ آئے اور انہوں نے وہی الفاظ دہرائے، حتیٰ کہ تھوڑا سا اضافہ کیا، اگر خمینی پاکستان نہیں آتا حکومت انتظام کرے عبد الستار توسوی کو ایران لے جائے، اور بڑی وضاحت کے ساتھ، اگر خمینی یہاں بھی نہیں آ سکتا، پاکستانی حکومت، امام اہل سنت عبد الستار توسی اور اس کے شاگردوں کا ایران لے جانے کا انتظام بھی نہیں کرتی، تو شیعوں کے عارف حسینی سے، ان کے موسوی سے کہتا ہوں کہ تم خمینی سے لکھوا کے لاؤ کہ یہ دونوں میرے نمائندے ہیں، تمہیں وہ اپنا وکیل منتخب کرے، پھر تمہاری وکالت کا ایران تہران کا ریڈیو اعلان کرے یہ میرے دونوں وکیل ہیں، ان کی ہار خمینی کی ہار، ان کی جیت خمینی کی جیت، تہران ٹائمز لکھے، ایرانی اخبارات لکھے،
تمہاری نمائندگی کو بیان کریں، عارف حسینی اور موسوی دونوں خمینی سے لکھوا کے اس کے نمائندے بن کے عدالت میں آئے، ہم بحث کرنا چاہتے ہیں کہ تم مسلم ہو یا غیر. یہ غلط تجویز ہے اس کے بعد سے اور بلند آواز سے. ہماری اس گفتگو کے بعد شیعیت کا ہمیں چیلنج قبول ہے کا اشتہار اتھا ہی بڑھ گیا جتوں نکلے آئی. پھر ایک اور اشتہار آ گیا، اگلے ہفتے ایک اور آیا ڈالر جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے دیوبندیوں کے فاسد عقیدے، یہ آ گیا. سر جوڑا، محنت کی، لکیریں نکالی، پتنی کتنی محنت کی ہوگی. اگلا اشتہار آ گیا کہ شاید اس اشتہار سے اب سنیت دب گئی. وہ آیا لگ گیا دیوبندیوں کے فاسد عقیدے، میری نظر سے بھی گزرا. بھائی فاسد عقیدے کون کون سے؟ ان فاسد عقیدوں میں ایک یہ لکھا ہوا تھا، جہاں اور تھے تفسیر کا وقت نہیں پھر کسی وقت صحیح، ایک یہ عقیدہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ابو بکر عمر کو گالی دینا دیوبندیوں کے عقیدے میں کفر نہیں ہے. توجہ رہے ذرا، ہمارے خلاف اشتہار چھاپ کر اس میں لکھا یہ کہ دیوبندیوں کے فاسد عقیدے، یہ سرخی تھی. نیچے عقیدے لکھے جن میں ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ دیوبندی کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر کو گالی دینا کفر نہیں ہے. گویا یہ گندا عقیدہ ہوا نا، بولیے نا، یہ عقیدہ غلط ہوا. ابو بکر و عمر کو گالی دینا کفر نہیں ہے، یہ عقیدہ کیا ہوا؟ سارے سارے جن کو سمجھ آئے، یہ عقیدہ غلط ہوا، یہ عقیدہ فاسد ہوا. جب یہ عقیدہ غلط اور فاسد ہے تو صحیح عقیدہ یہ نکلا کہ جو ابو بکر و عمر کو گالی دے وہ کافر ہے. میں نے جمعے میں اس پہ تبصرہ کر دیا، میں نے کہا قلم تمہاری لیکن صدیق کی کرامت جانیے، عمر کی کرامت جانیے کہ جو بات میں مدت سے کہہ رہا ہوں کہ ابوبکر کی صحابیت کا منکر کافر ہے، ان پہ ترا اور لعنت بھیجنے والے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ تم نے مان لیا اور اس طرز کے ساتھ مانا کہ تمہاری ساتھ پشتیں بھی اگر اس کے جواب کی کوشش کرے تو جواب نہیں لگ سکتی. کیوں؟ یا تو یہ واپس لو کہ یہ فاسد عقیدہ نہیں ہے. اگر یہ عقیدہ فاسد ہے کہ ابو بکر و عمر کو گالی دینا کفر نہیں، اگر یہ عقیدہ غلط نہیں ہے تو تم نے لکھا کیوں؟ اور اگر یہ عقیدہ غلط ہے تو صحیح عقیدہ یہ نکل آیا کہ ابو بکر و عمر کو گالی دینا کفر ہے. اونچی آواز سے جب یہ تبصرہ ہوا تو اگلے جمعے کے آنے سے پہلے پہلے یہ اشتہار غائب. میری اطلاع کے مطابق شیعہ لونڈوں نے رات کو پانی کی بالٹی لے کر اس کو اتارنا شروع کیا. یہ سارا اشتہار اڑ گیا. اگلا ہفتہ آیا، میں نے حضرت گنگوئی، جنگ آزادی کے ہیرو، مجاہد جلیل، محدث اعظم اور دارالعلوم دیوبند کی چار دیواری کا ستارہ، غلط تھے، دارالعلوم دیوبند کی چار دیواری کا قمر چاند یہ بھی غلط ہے، دارالعلوم دیوبند کی چار دیواری کا سورج. ان کا فتویٰ میں نے پیش کیا کہ شیعہ کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مواد کے ساتھ. پھر شیعوں نے سر جوڑا، مارے گئے، مٹ گئے. پروپگنڈا یہ تھا کہ حق نواز ہمیں کافر کہتا ہے. یہ اکیلا حق نواز تو نہیں، یہ تو دیوبند کی دنیا کا سب سے بڑا عالم اور سنیت کا صحیح ترجمان رشید احمد گنگوئی کہہ رہا. پھر سر جوڑا اور ایک طرف حضرت امام ابو حنیفہ کا فتویٰ، ایک طرف حضرت گنگوئی کا فتویٰ، اور لکھا یہ کہ دیوبندیوں تم ابو حنیفہ کو مانتے ہو یا رشید احمد گنگوئی کو؟ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ کیا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان گناہگار ہے، مانتا ہے اسلام کو، نبی کو، رسول کو مانتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، تو ہم اس کو کافر نہیں کہتے. اس فتوے میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم شیعوں کو کافر نہیں کہتے؟ ایک طرف یہ فتویٰ لکھ دیا اور دوسری طرف حضرت گنگوئی کا جمعہ آیا، اللہ نے موقع دیا، وہ سارا ہفتہ کوشش کرتے کیسے صرف کر کے ایک طرف میں اشتہار اور جاتا ہے، اگلے ہفتے اور نیا اشتہار. خیر میں نے اس کے تبصرہ کیا، میں نے کہا بھی بڑا اچھا ہے، میں تمہارا شکر گزار ہوں، میں آج بھی کہتا ہوں شکر گزار ہوں، تو میں تو پیسے لگاتا، اشتہار چھاپتا، حضرت گنگوئی کا فتویٰ چھاپ کے تقسیم کرتا، میری قوم بھی پڑھتی، میرے ہم مسلک دوست بھی پڑھتے، شیعہ بھی پڑھتے، بریلوی بھی پڑھتے، دوسرے لوگ بھی، حکومت بھی پڑھتی، یہ حضرت گنگوئی کا یہ فتویٰ ہے. میں نے کہا آپ نے بڑی مہربانی کی کہ میں تو پیسے بھی مجھے نہ لگانے پڑے، اشتہار دیواروں پہ بھی نہ لگانے پڑے، تم نے حضرت گنگوئی کا فتویٰ چھاپ کے اپنے امام باڑوں میں بھی لگا دیا، اپنے گھروں میں بھی لگا دیا. ہائے ہائے، گنگوئی شیعوں کے گھروں میں گونجتا ہے. ہائے ہائے ہائے، مروان چھونی کے پانی لے کے جو عزت ہے، یہ میرا اشارہ سمجھتے ہیں تھے. گنگوئی کی قلم شیعہ کے اعوانوں میں گرج گئی اور انہوں نے خود چھاپ دیا. میں نے کہا تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے شیخ کا، میرے مرشد کا، میرے قائد، میرے امام کا فتویٰ چھاپ کے خود تقسیم کیا ہے. وہ جمعہ گزرا، اب اگلا جمعہ آنے والا ہے، اس سے پہلے ایک اور اشتہار آ گیا، پچھلے سارے گئے وہ صاف، اس کا پھر تذکرہ ہی نہیں کرتے کہ ہم نے یہ کیا تھا. اب ایک اور اشتہار آ گئے جو ابھی دیواروں پہ لگا ہوا ہے، سرخی یہ ہے، دیوبندی غنڈہ گردی کے خلاف پرامن احتجاج. مجھے یہ لفظ نہیں چبھا، غنڈہ دشمن نے تو اچھا لفظ استعمال نہیں کرنا، اچھا لفظ استعمال کرنا اونچی آواز سے نہیں، دشمن تو برا ہی لفظ استعمال کرے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ کل تک جس سنی قوم کو تم یہ سمجھتے تھے کہ اس کے پاؤں میں جان نہیں، آج تم نے قوت کو مان لیا ہے. چاہے لفظ غنڈہ کہہ کے مانا ہے، چاہے شریف کہہ کے مانو، تم نے مان لیا کہ سنیت تمہارے منہ میں لگام دے دے گی. مان لیا یا نہیں مان لیا؟ آگے پھر اسی طرح سر جوڑا ہے نا، کئی اکٹھے ہوئے ہوں گے، صاحب جبہ و دستار، بڑے بڑے پگڑ باز جی، بغیر غسل کیے ہر روز کون نہائے بھائی، کئی جمع ہوئے ہوں گے، نت جو پہلو میں نہیں سمجھے، تو روزانہ کون تکلیف کرے سردی کے موسم میں، حمام پہ 10 روپے روزانہ کون دے، بغیر نہائے بغیر غسل کیے، نجس وجود، نجس قلم، نجس دہن کے ساتھ جمع ہوئے اور اشتہار چھاپو دیوبندیت کی گنڈا گردی، ہم رشید پور میں مارے گئے، ہم لشاریوں میں مارے گئے، ہم فلاں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. چلو جی اشتہار آ گیا. اس میں پھر ایک بات لکھی، لکھی تو بڑی محنت سے، بڑی کوشش سے، الفاظ یہ لکھے کہ معاویہ کے شیعوں نے ہمیں مارا ہے. معاویہ کے شیعوں نے، میں نے کہا شیعو صحابہ کی کرامت ہے کہ جتنے پاپڑ بیلتے ہو کہیں نہ کہیں پھنس جاتے ہو. آج تک تم لوگوں کو کہتے تھے کہ سنی اپنے مذہب کا نام قرآن میں دکھائیں، ہمارا نام تو قرآن میں ہے، وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اب تو تم نے ہمیں بھی مان لیا کہ ہم بھی شیعہ ہیں، ہمارا نام بھی قرآن میں ہے. شیعہ کہا، ہمیں تم نے معاویہ کا شیعہ کہہ دیا، قرآن میں لفظ شیعہ سے تم نے مذہب ثابت کیا، وہاں نہ شیعہ علی کا نام موجود ہے نہ شیعہ معاویہ کا نام موجود ہے، فقط لفظ شیعہ مختلف مقامات کے پر مختلف عنوانات کے تحت آئے، تم نے اس کے مذہب اخذ کر لیا کہ شیعہ کا نام قرآن میں ہے، لہذا شیعہ فرقہ سچ ہے. اب تو تم نے ہمیں معاویہ کا شیعہ کہہ کے ہمارے مذہب کا نام قرآن نے مان لیا، اب جو بھوکتے ہو. مان لیا یا نہیں مان لیا؟ میں اقرار کرتا ہوں، توجہ رہے، میں اقرار کرتا ہوں، میں مانتا ہوں، میں اس معاویہ کا شیعہ ہوں جس نے رفت کا بیج مٹایا تھا، میں مانتا ہوں، میں اس معاویہ کا شیعہ ہوں جس نے قبرص لیا تھا، میں مانتا ہوں، میں اس معاویہ کا شیعہ ہوں جس کے آگ پہ حسن نے بیعت کی تھی، میں مانتا ہوں، میں اس معاویہ کا شیعہ ہوں، شیعہ بمانا گروہ، شیعہ بمانا دوست، میں مانتا ہوں، میں اس معاویہ کا شیعہ ہوں جس معاویہ نے رفت کے مدے بند کیے تھے، میں مانتا ہوں، میں اس معاویہ کا شیعہ ہوں جس معاویہ کے ہاتھ میں پیغمبر نے قلم دیا کہ جو وہی جبریل لائے اس کو نوٹ کرتے جاؤ، وہی ہے جس سے تمہارے پیٹ میں مروڑ ہے، جس کے ہاتھ پہ حسن نے بیعت کی، کتاب تمہاری، قلم تمہارا، تحریر تمہاری، مجتہد تمہارا، لیکن وہ حقیقت کو چھپا نہ سکا، مان گیا کہ حسن نے معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کی تھی، اور جب بیعت کر چکے تمہاری جلال عیون کہتی ہے کہ شیعوں نے ان کے نیچے سے مسلح کھینچا، ان کا خیمہ لوٹا، اور انہیں یہ کہا معاذ اللہ کہ تم باپ کی طرح کافر ہو گئے ہو، تو زہرا کے بیٹے نے ان بے ایمانوں کا جواب دیا کہ میرے لیے معاویہ دنیا و معافیہ سے بہتر ہے، تمہاری جلال کتاب شیعہ کی ہے، جلال عیون میں یہ الفاظ ہیں کہ معاویہ میرے لیے دنیا و معافیہ سے، اونچی آواز سے بات کو ختم کرنے، معاویہ میرے لیے دنیا و معافیہ سے بہتر ہے، جب حسن معاویہ کو دنیا و معافیہ سے بہتر مانتے ہیں، حسن نے معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، حسن نے معاویہ کو مقتدا مان لیا ہے، معاویہ وہ ہے جس کو پیغمبر نے وحی کا قلم دان دیا، معاویہ وہ ہے جس کے ہاتھ سے قرآن لکھا گیا، معاویہ وہ ہے جس کی حقیقی ہمشیرہ ام المومنین بن گئی، معاویہ وہ ہے جس کی حقیقی ہمشیرہ پیغمبر کے گھر آئی، پیغمبر کی عزت بنی، پیغمبر کی آبرو بنی، پیغمبر کا وقار بنا، پیغمبر کی دستار بنی، اس معاویہ کا اگر تم ہمیں شیعہ کہتے ہو ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، جو اٹھے رافضی، جو اٹھے رافضی، معاویہ کا نام سن کے پیٹ چ مروڑ پے گئے، جو اٹھے رافضی یا انہوں کا بڑا بھائی، یہ کیا تماشا ہے؟ بس مختصر گفتگو، دو چار منٹ، آپ کی نیند کا خیال ہے، معذرت کے ساتھ، جی ہاں معذرت کے ساتھ، ناراضگی معاف، دو چار منٹ صرف، آپ کو کوئی بات سمجھ آئی؟ اونچی آواز سے، پرامن احتجاج کے عنوان سے اشتہار لگا ہوا ہے، اونچی آواز سے، آخری بات کہتا ہوں، حکومت، ضلع انتظامیہ، اپنے دماغ کے دریچے کھول کے سنیں، شیعہ کمپنی اپنے دریچے کھول کے سنیں کہ اگر تم نے اس پرامن احتجاج میں حق نواز کو گالی دی ہم تمہارا نوٹس نہیں لیں گے، تم نے کسی دیوبندی عالم کو گالی دی ہم پرواہ نہیں کریں گے، لیکن اگر اس دفعہ پرامن احتجاج میں اصحاب پیغمبر میں سے کسی ایک صحابی پر اعلانیہ تبرع کیا گیا اور وہ تبرع ہمارے کانوں میں پڑ گیا، تو اسی دن یا اس سے اگلے دن یا کچھ مشورے کے بعد ہم شدید ترین قدم اٹھائیں گے، اور اس قدم کے اٹھنے کی ذمہ داری حکومت پہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ تعین کرتے ہیں اس بات کی بات، اور یہ سمجھ لیجیے کہ میں صرف دھوپ سڑی میں نہیں بول رہا، میرا آج کا یہ اعلان گشتی اعلان سمجھیے، جو آج ہی سے ان تمام اضلاع میں پہنچ جائے گا جن اضلاع میں سپاہ صحابہ کے کارکن موجود ہیں. کہ اگر اس مرتبہ تمرہ بازی کی گئی تو سپاہ صحابہ شدید ترین قدم اٹھائے گی. قدم کیسا ہوگا, رخ کیا ہوگا, اندازہ اس کا انداز فکر کیا ہوگا. اگر ہماری طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے وہ اس کو بیان کرے, دلائل سے ثابت کرے, ہمارے جس آدمی نے زیادتی کی ہو اس کو سزا دی جائے. اور اگر نہیں ہے, اس کا یہ معنی نہیں کہ تمہارے ساتھ زیادتی کوئی لشاریہ میں کرے تم گالیاں صدیق کو دو, تمہارے ساتھ زیادتی کوئی رشید پور میں کرے اور تم گالیاں ابوبکر عمر کو دو, تمہیں اپنی زیادتیاں بھول گئی ہیں. میں وہ تمام زیادتیاں بھی بتلاؤں گا. ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل اصحاب پیغمبر کے خلاف بکنا بند کر دو, ورنہ تم آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہو. سنیت جاگ گئی ہے جس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے. اور میرے آج کے اعلان کو انتظامیہ ماس شعلہ نوائی مت سمجھے. اگر میرے اس اعلان کو اس نے اہمیت نہ دی اور ان غلیظ زبانوں کو کنٹرول نہ کیا اور کسی صحابی کے خلاف کسی جہنمی کتے نے بھونک مار لی تو اس کے بعد جو رد عمل ہوگا اس کی ذمہ داری انتظامیہ کی ہوگی. ٹھیک ہے یہ نہیں, اس کو شعلہ نوائی مت سمجھا جائے. ہم نے حالات کو کنٹرول کرنے کی طرف راستہ اختیار کی ہے, لیکن سیت کے خلاف بر وقت نوٹس نہ لینے کی وجہ سے اس نے وہ راستہ اختیار کر لیا ہے کہ جو راستہ پھر حالات کو بگاڑنے کی طرف لے جا رہا ہے. یہ آپ کے رشید پور میں ایک بے ایمان نے مسجد سے صحابہ اکرام کے نام مٹائے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں انتظامیہ اگر کوئی اچھا فعل کرے گی میں اس کی داد دوں گا. میں نے ان کو یہ کہا, اس لیے میں آپ کو اس واقعے کی تفصیلات نہیں بتلانا چاہتا, میں نے ان کو یہ کہا یہ نام مٹانے والے کے خلاف, وہ 23 مربع کا مالک ہے, اس کے ذہن میں دولت نوابی تھی, میں نے کہا اس کے خلاف کارروائی کیجیے, اسے گرفتار ہونا چاہیے. نہ ہوا, ہم اگلا قدم اٹھائیں گے, ذمہ دار تم ہوگی. انتظامیہ نے ہماری اس بات کو عقل کے ناخنوں سے کور کیا, انہیں کل گرفتار کیا. وہ تھانے میں آئے, فخر امام تک تارے ہیرین, ہاں ہاں بی بی چندی بولی, میرے ووٹر, میرے نواب, لیکن نواب آئے تھانے میں.